لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على حجة الله في العالمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مظاہرات کے مسائل میں آخری دو مظاہر باقی رہ گئے ہیں، اور گمان یہی ہے کہ آج یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. مظاہرات یعنی وہ اشیاء جو خود پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتی ہیں. بنیادی طور پر تو پانی، زمین اور سورج ہی مطہرات میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جن میں پانی، زمین اور سورج کی طرح تو طاقت نہیں ہے پاک کرنے کی، مگر بہرحال دو تین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ پاک کر سکتی ہیں. ان میں سے اکثر کا بیان ہو گیا ہے، فقط استعالہ اور غیبت مسلم. ان میں سے بھی مطہرات میں استعالہ زیادہ اہم ہے. غیبت مسلم کے بارے میں علماء میں بڑی لمبی بحث ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا اگر وقت مل سکا. استعالہ کا مسئلہ آدھا جو گزشتہ جمعے کو بیان ہو گیا ہے، آج صرف باقی ماندہ کچھ مثالیں اور ایک دو ایسے مسئلے جن کی مدد سے شاید کچھ اختلاف جو علماء کے درمیان ہے وہ سمجھ میں آ سکے. استحالہ یعنی حالت کا بدل جانا، یہ لفظی معنی ہے استحالہ کے، حالت کا بدل جانا. لیکن فقہ میں اس مقام پر یعنی مطہرات کے مقام پر جب ہم استحالہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نجس چیز کی حالت اس طرح سے بدل جائے کہ بالکل نئی چیز پیدا ہو، ایسی نئی چیز کہ فرد کی نگاہ میں یعنی جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، ان کی نگاہ میں یہ نئی چیز پیدا ہوئی ہے جس کی شکل و صورت بھی اس نجاست سے الگ ہے اور اس کی حقیقت بھی اس سے الگ ہے. شکل و صورت بھی جدا ہے اور اس کی حقیقت بھی جدا ہے، لیکن زیادہ زور اس مسئلے میں حقیقت کے تبدیل ہونے پر ہے. وہ چیز کچھ اور تھی، یہ چیز کچھ اور ہے. اس کا معیار عرف کو بنایا گیا ہے، ماحول اور معاشرے کو، نہ اس کا معیار سائنسدان ہے، نہ لیبورٹری ہے، نہ تجربہ گاہ ہے، نہ کیمیکل اور فزیکل چینج ہے. اس کا معیار معاشرہ ہے، کیونکہ اگر ہم سائنس کی گہرائی میں جائیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئلہ اور ہیرا ایک ہی چیز ہے، دونوں کاربن کے مرکبات ہیں. اس اعتبار سے کوئلہ جیسی چیز ہیرا بھی بن جائے، کیونکہ دونوں کا بنیادی عنصر کاربن ہے، اس لیے حقیقت دونوں کی ایک ہی ہوئی. سائنس بے شک یہ کہتی رہے مگر خود سائنسدان بھی حقیقت کو نہیں مانے گا. اس کے گھر سے ہیرے چرا کے ہم کوئلے رکھ دیں تو ضرور کوئی اس پر رپورٹ لکھوائے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، فقط شکل بدلی ہے اس چیز کی. تو ایک چیز ہوتی ہے عرف اور معاشرہ، اور ایک چیز ہوتی ہے سائنسدان کے تجربے کا. یہ مسائل جو اسلام کے ہیں، یہ مسائل عملی مسائل ہیں، پریکٹیکل مسائل ہیں، ہر ایک کے گھر میں پیش آنے والے مسائل ہیں. اس لیے اس کا دار و مدار سائنس یا ایم ایس سی کی ڈگری لینے والے نہیں ہیں، بلکہ جو عام معاشرے کے افراد ہیں جن کو یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں. یہ میں اتنی بحث میں استحالہ کے مسئلے میں ہمیشہ چلا جاتا ہوں کیونکہ سائنس سے شغف رکھنے والے بہرحال اپنے علم کی روشنی میں ضرور کراس کوشچننگ کرتے ہیں، تو عام آدمی کے لیے اتنی تفصیل میں جانا بیکار ہے. اس سے اعلیٰ ایک چیز کی حالت بدل کر دوسری حالت میں آ جانا اس طرح سے کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ چیز ہی نہیں رہی, وہ تو ختم ہو گئی, یہ تو بالکل ایک نئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ استحالہ کا مطلب ہے. ہمارے علماء کا اس پر تو اتفاق ہے کہ جو نجس ہے, نجس یعنی وہ جو 11 نجاستیں ہیں ان میں استحالہ ہو سکتا ہے, بلکہ استحالہ انہی کے لیے ہے. اختلاف ہے ہمارے علماء میں کہ کیا متنجس میں بھی استحالہ ممکن ہے یا نہیں. یعنی پیشاب کا استحالہ تو ہے, استحالہ اسلام نے رکھا ہی ہے پیشاب کے لیے مطلب, لیکن نجس پانی اس میں بھی استحالہ ہو سکتا ہے یا نہیں جو خود نجاست نہیں ہے. نجاست اس میں عارضی طور پہ آئی ہے, پانی تو ایک پاک چیز ہے, اس میں نجاست آئی ہے تو پانی کا استحالہ ہو جائے تو کیا اس سے پانی پاک ہوگا یا نہیں. یہ بعض اشارے میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ پرانے علماء اور مراجع کے فتوے اگر آپ کو اپنے بزرگوں کے پاس نظر آئیں تو اس سے گھبرانے کی یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاذ اللہ جتنے پرانے لوگ ہیں سب گمراہ تھے, یہ سب جاہل تھے. جو بعض اوقات ہمارے یہاں تو تصورات پیدا ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا اختلاف ہمارے مراجع میں ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے. تو خیر موجودہ مراجع کا فتویٰ سن لیجیے کہ نجس, نجس سے مطلب ہے وہ 11 چیزیں یا 10 چیزیں, پیشاب و پیخانہ, منی و مردار و خون, کتا و سور و کافر, شراب اور بیئر, اور آیت اللہ خمینی کے فتوے میں نجاست آنے والے موت کا پسینہ. یہ 11 چیزیں ان کو نجس کہیں گے اور باقی ہر نجس چیز کو متنجس کہیں گے. تو استحالہ نجاست میں بھی ہو سکتا ہے اور متنجس میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے کے ایک عام آدمی کے لیے خلاصہ یہ کہ ہر نجس چیز کا استحالہ ہو سکتا ہے, اس کی حالت بدلنے سے وہ پاک ہو سکتی ہے. مگر معیار کیا رکھا گیا ہے تو اس کی خالی شکل و صورت نہ بدلے. یعنی جیسے دودھ سے پنیر بن جائے تو بیکار ہے, گندم سے روٹی بن جائے تو بیکار ہے, بلکہ اس کی حقیقت بدل جائے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ پیخانہ مٹی میں مل کے مٹی بن جائے, یہ ہے استحالہ. اسی لیے کہا گیا کہ اگر خالی شکل و صورت بدلی ہے یا اس کی خصوصیات بدلی, یعنی پہلے لکوڈ تھا سالڈ ہو گیا, پہلے مثلا سفید تھا کالا ہو گیا, بہت اوصاف صفتیں اس کی خصوصیات بدلی, حقیقت میں کوئی چینج نہیں آئی, یا پہلے مثلا ٹھوس تھا پاؤڈر بنا دیا ہے, گندم کو پیس میں آٹا بنا دیا, اس سے استحالہ نہیں مانا جائے گا. اگر پہلے نجس تھا تو رنگ بدلنے سے, لکوڈ کو سالڈ اور سالڈ کو لکوڈ, یعنی ٹھوس کو مایا بنانے سے اور مایا کو ٹھوس بنانے سے, ایک ٹھوس چیز کو سفوف یا پاؤڈر بنانے سے, یا پاؤڈر کو جمع کر کے ٹھوس صورت میں تبدیل کرنے سے استحالہ نہیں ہوتا. اگر حقیقت وہی رہے فقط اس کی ظاہری شکل صورت تبدیل ہو. استحالہ اس وقت ہوگا کہ حقیقت بھی بدلے اور ظاہری شکل و صورت میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے. اب اس کی مثالیں تو لامحدود ہیں. معاشرہ جس جس کو استحالہ کہتا جائے وہ استحالہ ہے, مگر رسالہ عملیہ میں یا توضیح المسائل میں جو عام مثالیں علماء لکھتے ہیں وہ 6 یا 7 ہیں, 6 یا 7. ان میں سے کچھ مثالوں میں اختلاف ہے مجتہدین کا. تو جو مثال رسالے میں آ جائے, یعنی مسائل کی کتاب میں آ جائے جو مجتہد کے قلم سے لکھی ہوئی ہے, اس کو تو ہمیں اسی طرح ماننا پڑے گا. کیونکہ ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے میری گفتگو کہ اگر معاشرہ کہے کہ استحالہ ہوا ہے تو ہم مانیں گے, تو اگر کبھی یہ ہو جائے کہ معاشرہ کہے استحالہ ہوا, آغا خود نے لکھا کہ نہیں ہوا, یا اس کے الٹ کہ کسی مثال کو آغا خود اپنی کتاب میں لکھیں کہ استحالہ ہو گیا اور معاشرہ کہے کہ نہیں ہوا, تو معیار پھر اگر معاشرے میں اور مجتہد میں اختلاف ہو جائے, جس کی ایک مثال میں نے پچھلی دفعہ دی تھی کہ اگر آگ میں مٹی کو پکا لیا جائے تو آغا خود کہتے ہیں کہ استحالہ نہیں ہوا, آغا مرشی کہتے ہیں کہ ہو گیا. اب ان دونوں کا اختلاف یہ بتا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے گا. اس لیے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ جو مثال مجتہد نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے اس میں تو ہمیں معاشرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. معاشرہ اس کو استحالہ نہ بھی مانے, مجتہد نے کہہ دیا کہ ہو گیا تو ہمیں ماننا پڑے گا. یا اس سے الٹ؟ کہ معاشرہ کہے کہ اس سے اعلیٰ ہو گیا، جیسے آغا مرشی کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے اس سے اعلیٰ آگ میں پکنے سے، لیکن آغا خوئی کہیں کہ نہیں ہوا تو ہم آغا خوئی کی بات مانیں گے. لیکن جو مثالیں آغا خوئی نے نہیں لکھی ان کے اندر پھر ہم معاشرے کی طرف رجوع کریں گے. جو مثال لکھ دی گئی ہے جس میں شبہ موضوعیہ نہیں چلے گا کہ مشتحد کو حق نہیں ہے بولنے کا. بہرحال یہ بیچ بیچ کی کچھ باتیں میں سب کے لیے نہیں چند طالب علموں کے لیے کہتا ہوں. تو پھر ایک آسان مسئلے کو میں نے مشکل بنا دیا اس لیے جو میری عادت بھی بن گئی ہے، اس لیے ایک مرتبہ پھر آسانی پر آ جاؤں. استحالہ کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مشہور مشہور مثالیں یہی چھ ہیں جو پچھلی تقریب میں آ گئی تھی. آج وقت ان کی تکرار. نطفہ، نطفہ یا منی، منی جو نجی سے ہر اس جانور کی جس کا خون اچھل کے نکلتا، مگر جب وہی منی آگے بڑھ کے تبدیل ہو کے جانور بن جائے گی تو وہ جانور پاک ہوگا. اس میں انسان بھی آ گیا، اس میں جانور بھی آ گیا. منی تو ہر جانور کی نجیس ہے، خصوصاً انسان کی، جسے انسان کے اعتبار پر رقبہ بھی کہتے ہیں، یہ نجیس ہے. مگر اسی نجیس منی سے جب ڈیولپ ہو کے یا آگے بڑھ کے انسان بنے گا تو یہ انسان بالکل پاک ہے، انسان نجیس نہیں ہوا. کیوں یہ استحالہ ہو گئے؟ یہی مسئلہ یہ بکری کا یا گائے وغیرہ کا کہ وہ استحالہ ہو گئے. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ. اچھا، دوسرا اسی کے اندر وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے جس کو استحالہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن بہرحال ایک مثال کہ اگر کتے کی یا سور کی یا کافر کی آنکھ نکال کے ایک مسلمان کے جسم میں لگا دی جائے یا اس کے جسم کی کھال، تو اس میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کی نگاہ میں اب یہ کتے کی آنکھ نہ رہی، مسلمان کی آنکھ بن گئی، اس کے جسم میں جڑ کر اس کا جز بن کے، تو یہ بھی پاک ہو گیا. اب استحالہ کی مدد سے ہوا یا کسی اور مسئلے سے، وہ ایک بحث ہے. لیکن کس مثال کو بھی بعض علماء استحالے میں لکھ دیتے ہیں کہ کتے کا یا سور کے جسم کا کوئی جز نکال کر انسان کے جسم میں لگا دینا، یہ بھی اس کو پاک کر دیتا ہے اگر مسلمان کے جسم میں لگایا گیا. خیر، بات ہو رہی تھی نطفے کی یعنی منی کی جو نجیس ہے، مگر جب یہی منی کوئی حیوان یا انسان بناتی ہے تو وہ بالکل پاک ہو جاتا، سوائے کتے سور اور کافر کے جو بہرحال نجیس رہیں گے. استحالہ کی دوسری مثال پچھلی دفعہ گزر گئی کہ کتا یا سور یا کافر یا کوئی بھی نجاست نمک کی کان میں گر کے نمک بن جائے. شراب تھی، گری اور نمک بن گئی. سور تھا، گرا اور نمک بن گئے. ایک انسان گرا اور گر کے نمک بن گئے، بلکہ اس میں تو مسلمان بھی آ جائے گا، کیونکہ مردہ تو مسلمان کا بھی نجیس ہے جب تک کہ اس نے نجیس نہ دیا جائے. مگر جب نمک میں تبدیل ہو گیا تو یقینی طور پر یہ بالکل پاک ہے اور اس کے استعمال میں شرن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ دوسری مشہور مثال. تیسری مثال بھی غالباً پچھلی دفعہ آ گئی کہ نجاسات میں سے وہ نجاستیں جو سڑنے کے بعد کیڑے پیدا کرتی ہیں، وہ کیڑے ان میں سے پیدا ہونے والے کیڑے پاک ہیں. جیسے مردار اگر سڑ گئے، کتے کا لاشا سڑ رہا ہے، سور کا لاشا سڑ رہا، اور اس میں جو کیڑے پیدا ہو گئے لاشا سڑنے کے بعد، اگر وہ کیڑے وہاں سے نکل کے ہمارے جسم پر یا مسجد میں یا کعبے میں چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو کتا نجیس تھا، مگر یہ جو سڑتے ہوئے کتے سے کیڑے بنے ہیں یہ بالکل پاک. اسی کو آپ اور چیزوں میں پھیلا دیجیے، پر کسی کے پیمانے میں مسئلہ آئے گا، اگر سڑی ہوئی شراب میں یہ مسئلہ آ جائے، جہاں بھی یہ مسئلہ آ جائے کہ نجاسات میں پڑنے کے بعد جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ کیڑے بالکل پاک ہیں جبکہ اسی نجاست سے پیدا ہوئے. چوتھی مثال بھی پچھلی دفعہ آ گئی، یہ فقط یہ مثالیں میں دوہرا رہا ہوں تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. چوتھی مثال بھی پچھلی دفعہ آ گئی کہ نجاست خصوصاً مردار اور پیخانہ اگر مٹی میں مل کے مٹی بن جائے تو وہ بالکل پاک. کتا جس طرح نمک میں گر کے نمک بنا، اسی طرح اگر وہ کسی گراؤنڈ میں یا کوڑے کے ڈھیر پہ یا میدان میں پڑا رہا یا کسی ویرانے میں پڑا رہا، ایک طویل عرصے کے بعد اس کا جسم سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مٹی بن گیا تو مٹی پاک ہوگی، اب اسے دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں. پچھلی دفعہ یہ مثالیں ایک ایک آئیں تھیں، اس کی دفعہ ذرا میں مثالوں کو وسیع کر رہا ہوں. پچھلی دفعہ فقط میخانے کی مثال آئی تھی، اب نہیں، کوئی بھی نجاست جو مٹی میں مل کے مٹی بن جائے، البتہ بالکل جو اس کا ایک عمل ہوتا ہے اس سے گزر، اگر اس کو خالی ہم نے رگڑ کر یا پاؤڈر وغیرہ بنا کے چھڑک دیا مٹی پر تو مٹی نجیس. کتا ہے یا کوئی بھی ایسا مردار اگر آپ ویرانے میں جنگل میں لے جا کے پھینک دیں گے تو وہ ہمیشہ اس طرح نہیں پڑا رہے گا اس طرح انسانی جسم اگر قبر میں ہو تو سوائے اس کے کہ مومن شہید ہے یا کوئی بہت بڑا عالم ہے اس کے معصوم باقی جتنے بھی مومن بھی ہیں قبر میں ان کا جسم گلے گا سڑے گا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اس کے بعد مٹی بن جائے گا وہ اب مٹی جو بن گئی انسانی جسم سے وہ بالکل صاف. اچھا پانچواں اور چھٹا اصول بھی پچھلی دفعہ آ گیا صرف میں یادہانی کے لیے دوہرا دوں تاکہ مسئلہ ذہن میں واضح ہو جائے کہ کوئی بھی نجاست اگر حیوان کا جس بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے سوائے پیخانے کی. اگر کوئی جانور پیخانہ کھانے لگے اور یہ اس کا جس بن جائے تو ایک مسئلہ ہے کہ وہ پورا جانور نجس ہو جائے گا. پیخانہ بھی انسانی پیخانہ. اس کے علاوہ کوئی بھی نجاست ایک جانور پیشاب پینے کا عادی بن گیا سالوں تک پیشاب پیتا رہے مگر پیشاب پینے سے جانور نجس نہیں ہوگا بلکہ پیشاب پینے سے پیشاب پاک ہو جائے گا. یہی پیشاب جو بکری میں گیا اور بکری کا جو پیشاب اس کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ پاک یا اس کا دودھ یا اس کا لواب یا اس کے آنسو یا اس کی کھاد یا اس کی چربی پیشاب پینے لگے جانور یا سور کا دودھ پینے لگے یا کتے کا دودھ پینے لگے یا شراب پینے لگے یا پیخانہ کھانے لگے انسانی پیخانے کے علاوہ یا مردار کھانے لگے بہارا کوئی بھی نجاست یا متنجس نجس غذا ہمارے گھر میں مثلا کوئی چیز نجس ہو گئی ہم نے سوچا کہ اس کو سڑک پر یا کوڑے میں پھینکنے سے اچھا ہے کہ جانور کو کھلا دو اور جانور کے جسم پہ یہ جا کے خود بخود پاک ہو جائے گی. تو خیر یہ بھی قسم ہے استحالہ کی کہ کوئی بھی نجاست جانور کے جسم میں جا کر جانور کا حصہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے علماء اس مسئلے کو استحالہ میں داخل کر دیتے ہیں کہ انسان کا خون اگر کھٹمل اور مچھر کے جسم میں جا کے اس کا خون بن گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے ایک چیز کہنے کی ضرورت نہیں کہ انتقال بلکہ وہ استحالہ کی حیثیت ہے. اچھا آخری مثال جو علماء لکھتے ہیں اپنے رسالہ عملیہ وہ مثال ہے یہی جو آپ نے جانور کے بارے میں سنی یہی مثال نباتات کے بارے میں کہ کوئی بھی نجاست سخترین نجاست بدترین نجاست کتے اور سور کی نجاست اگر پودوں میں شامل ہو کہ ان کا جس بن جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. جو درخت پیدا ہوا کسی کتے اور سور کی نجاست سے یا انسانی پیخانے وہ پاک ہے. جو پھول بنا وہ پاک ہے. جو پھل پیدا ہوا وہ پاک ہے. جو پتے نکلے وہ پاک ہیں. اتنے پاک ہیں کہ ان کو توڑ کے انہیں پہ آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی نماز بالکل صحیح. یہ چیزیں وہ کہ اگر اسلام یہ مسئلہ نہ بھی بتاتا تب بھی غالباً صرف میں ان تمام چیزوں کو اتنا قابل نظر نہیں سمجھا گیا ہے. جیسے خود پیخانے سے جو آدمی کافر بھی کراہیت کرے وہ اس کی کھاد سے بننے والے سیب کو بڑے شوق سے کھائے گا. تو مسئلہ اس طرح ذہنوں میں فطرت میں خدا نے پیدا کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی شیطان نے اس کی مزید بکری کی. تو یہ چھ مسئلے آپ کے سامنے ہوا ہے کہ جن کی کچھ مثالیں پچھلی دفعہ گزر گئی تھی آج مزید تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آیا. اب آئیے ایک ساتواں مسئلہ میں بتا دوں جو سعودی میں نقل نہیں کیا گیا ہے. سعودی میں اس کی مثالیں آئی ہیں اس کی تشریح نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات پریشانی پیدا ہوتی. یہ تو آپ نے چھ انفرادی مثالیں سنی کہ نطفہ نجس منی حیوان بنے تو پاک ہو جائے گا. نجاست پودے کا جز بنے تو پاک. نجاست جانوروں کا جز بنے تو بالکل پاک. نجاست سے کیڑے وغیرہ پیدا ہوں وہ بالکل پاک. یہ تو آپ نے انفرادی مثالیں سنی تھی. ایک چیز اللہ نے ایسی پیدا کی کہ وہ استحالے کا عمل خود کرتی ہے البتہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ. آگ آگ جو ہے یہ فائر یا آگ یہ ایک ایسی چیز کہ اگر آگ میں کوئی نجاست جلے اور جلنے کے بعد اس کی تین حالتیں ہو جائیں تو وہ استحالہ مانا گیا ہے. آگ کسی بھی چیز کو اگر تین حالتوں میں تبدیل کر دے تو استحالہ ہے. یہ روایت سے ثابت ہے. یا اس چیز کو راکھ بنا دے نجس لکڑی کو آگ میں جلایا راکھ بن گئی پاک. کتے کو آگ میں جلایا کتے کی راکھ بن گئی وہ پاک. ہندوؤں کی نجسیں جو آگ میں جلائی جاتی اس کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے وہ راکھ پاک. یعنی آگ اگر کسی نجس کو یا متنجس کو جلا کے راکھ بنا دے تو راکھ بالکل پاک. جبکہ نہ اس میں ہم نے پانی ڈالا نہ کچھ اور ڈالا پھر بھی وہ پاک. البتہ راکھ بننا چاہیے. یا دوسرا بھی طریقہ دھواں، رات بنے وہ بھی پاک ہے اور دھواں بن کے اگر اڑ جائے تو وہ بھی بالکل پاک ہے، نہ صرف لکڑی جل رہی ہے، اب جو اس سنتے میں دھواں اٹھ رہا وہ دھواں بالکل پاک، جو دھواں جا رہا ہے نجس لکڑی سے یہ بالکل پاک، اسی لیے وہ مقامات کے جہاں نجاست لے جانا منع، جیسے مسجد، یہ دھواں جو مسجد کے بالکل باہر کوڑا جلا رہے ہوں تو مسئلہ ہی الگ ہے، کیونکہ کوڑا تو ویسے ہی پاس ہے، نجاست کو جلا رہے اور اس کا دھواں مسجد میں داخل ہو رہا ہو، چاہے وہ مسجد کی دیواروں پہ جم کے اس کو پیا بھی کر رہا ہے مگر مسجد نجس نہیں ہو، اس لیے کہ آج کسی بھی نجاست کو جلا راکھ کر دے تو راکھ بھی پاک ہے، دھواں بنا دے تو دھواں بھی پاک ہے، اور تیسری چیز آگ، کسی بھی نجاست کو جلا کے اگر بخارات بنا دے، جو پانی کے قطرے بنتے ہیں جو بخارات بنتے ہیں وہ بھی پاک ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے ہمارے علماء، آگ نجاست کو جلا کے راکھ بنائے تو پاک، دھواں بنائے تب پاک، لیکن اگر آگ کسی چیز کو جلائے اور اس میں بخارات پیدا ہونے لگے ان کو پاک ہے یا پاک نہیں، اس میں اختلاف ہے ہمارے علماء پہ، لیکن موجودہ مناجے کا فتویٰ سن لیجیے، اب یہ آگ صرف نجاست کو بخارات بنا کے اڑا رہی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہ اصل نجاست ہے یا متنجس ہے، اگر متنجس ہے تو بالکل اس کے بخارات پاک ہے، جیسے نجس پانی، اس کو ہم نے اتنا گرم کیا اتنا گرم کیا اتنا گرم کیا کہ اب اس کے بخارات بن کے اڑنے لگے، یہ جو بخارات ہیں یہ بالکل پاک، کیتری کے اوپر جب کیتری میں پانی کو ڈال کے گرم کیا جائے تو کیتری کے اوپر جو پانی کے بخارات نمودار ہو جاتے ہیں یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ بخارات بالکل پاک ہیں، چنانچہ ایران میں تو یہ مسئلہ بہت دیکھ جاتا ہے ان معنوں میں جو وہاں حمام تو مرکزی حمام بڑے بڑے اس حال کے برابر مثلاً ٹینک ہے اور پانی کو سردیوں میں گرم کرنا پڑتا ہے، ایران کی سردیاں تو بہرحال پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہیں، خصوصاً کراچی سے، اور گھروں میں نہانے کا انتظام ہے نہیں تو غسل واجب ہو جائے، وضو ہو جائے، وضو تو نہیں لیکن غسل واجب ہو جائے یا یوں نہانا تو لوگ جاتے ہی ہیں حمام، اب اس میں یہ ہے کہ حمام میں نجاست بھی ہے طہارت بھی ہے گرم کیا جا رہا، اب اگر نجس پانی کو گرم کیا گیا اور وہ پانی بخارات بن کے اڑ گیا تو وہ بالکل پاک، اچھا لازم نہیں ہے کہ بخارات بن کے اڑ جائے، تو سائنس کا مسئلہ بخارات بن کے اڑا اس کے بعد چھت سے ٹکرایا پھر دوبارہ پانی بن کے گرنے لگتا ہے، ہمارے یہاں بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں، بخارات بن کے نجس پانی اڑا اور پھر دوبارہ وہ جو بخارات بن کے اڑ رہا تو جو اوپر جانے کی جگہ نہیں ملی سب سے ٹکرا کے دوبارہ نیچے گرنے لگے پکڑے اس کے بالکل پانی کے پکڑے، اب یہ پاک ہو گئے، جبکہ ہم نے نہ اس کو پھر سے ملایا نہ کوئی اور عمل کیا، بس نجس پانی بخارات بن کے اڑا اور دوبارہ پانی بن کے گرنے لگا یہ بالکل پاک، الا یہ کہ اس میں راستے میں کوئی نجاست آ جائے، جیسے فرض کیجیے کہ وہ چھتی نجس ہو کہ جس سے ٹکرا کے یہ پانی دوبارہ آ رہا وہ مسئلہ دوسرا ہو گیا، یا وہ کیتلی ہی باہر سے نجس ہو جس پر یہ پانی کے بخارات آ رہے ہیں وہ تو دوسرا مسئلہ، بہرحال متنجس یعنی نجس پانی، نجس چائے، نجس شربت، یہ اگر آگ کی وجہ سے بخارات بن کے اڑے تو یہ پاک ہو جاتا، یہ اس سے الگ، البتہ خود نجس جیسے پیشاب کو اگر بخارات بن کے اڑایا جائے، شراب کو اگر بخارات بن کے اڑایا جائے، مسئلہ آپ کو بظاہری یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت کم پیش آتا، اگر ایران میں بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا، یہاں پہ جس قسم کے کامن پلیسز ہوتے حمام ہوتے ہیں جس میں احتیاط کرنے والے اور بغیر احتیاط کرنے والے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ میں سے جن کو حج کے زمانے میں موقع ملا ہے حرم میں جانے کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو کھانا ہے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہیں پہ لوگ پیشاب کر دیتے، تو حمام میں بھی پیشاب کیا جاتا ہے ان مقامات سے جہاں پر پیشاب کی جگہ نہیں، اب نجس ہو گیا اس کے بعد وہ گرم ہو رہا ہے حمام اور وہ پیشاب بخارات بن کے چھت پہ جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا تو وہاں تو یہ مسئلہ بہت پیش آتا، لیکن معلومات کے لیے پاکستان میں بھی سن لیجیے کہ اگر اس کا نجس بخارات بن کے آئے تو وہ پاک، لیکن خود نجس جیسے پیشاب ہے یا شراب اس کا مسئلہ یہ جس وقت یہ بخارات بن کے اڑے وہ پاک ہو جائے، لیکن جب دوبارہ واپس آئے اگر اس پر نجاست کا نام باقی ہے اب تک تو یہ نجس، اور اگر نجاست کا نام بدل گیا ہے یہ صرف اس کو نجاست نہیں مان رہا تو پاک، پیشاب کہیں رکھا تھا گرم ہوا وہ کمرہ یہ پیشاب بخارات بن کے ہو رہا ہے, دوبارہ اوپر جا کے ٹھنڈا ہو کے واپس آئے. اب جو قطرے گر رہے ہیں اگر صرف ان کو دیکھ کے کہے کہ یہ تو وہی پیشاب, تو یقیناً یہ دوبارہ نجیس نجیس اس لیے کہ اس کو پیشاب مانا جا رہا, مگر ایسا ہو گئے ایسا ہو گئے. شراب اگر بخارات بن کے اڑے اور دوبارہ قطرے بن کے گرے, اگر اب تک اس کو شراب کہا جا رہا ہے تو یہ نجیس, مگر یہ مسئلہ تو کم پیش آئے گا. آغاز کوئی لکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت کم پیش آنے والا مسئلہ, بالکل ایک بہت ہی احتیاط کرنے والا قرف ہے تو دوسری بات, یہ بہت ہی شکتی اور وسواسی قرف ہے وہ دوسری بات, ورنہ عام معاشرہ کبھی اس کو پیشاب نہیں سمجھے گا. ہاں آغاز کوئی نے جملہ بڑھا دیا جو آغاز خمینی نے نہیں لکھا ہے, مگر مسئلہ ان کا بھی یہی کہ اگر یہ واپس آنے والی چیز وہ پرانی چیز تو نہیں مانی جائے اور نہیں مانی جائے گی, یہ تو ہے, لیکن اس میں کسی اور انداز سے نجاست کا نام آ جائے. مثلاً یہ شراب ہو کے گئی واپس آئی, اس کو شراب تو لوگوں نے نہیں تھا مگر اس میں نشہ لانے کی خصوصیت اب تک ہے, شراب نہیں لیکن اگر کوئی اس کو پیے تو نشہ آ سکتا, اس لیے اب یہ نجیس مانی جائے گی. یعنی پیشاب تو پاک ہو گیا, شراب تو پاک ہو گئی, مگر چونکہ اس کے دوسرا نام آ گئے, یہ شراب نہیں ہے لیکن نشے والی چیز یقیناً بن گئی, اس اعتبار سے نجیس ہوگی. میں محسوس کر رہا ہوں کہ مسئلہ شاید گلجتا جا رہا ہے, تو خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ آج اگر کسی چیز کو دھواں بنا دے تو یہ استحالا ہو گیا, دھواں پاک نجیس چیز. آج اگر نجیس چیز راکھ بنا دے تو یہ راکھ پاک بغیر پانی ڈالے, اسی طرح سے آج اگر کسی چیز کو بخارات بنا دے تو یہ چیز پاک ہو جائے گی, سوائے اس کے کہ بخارات بننے کے بعد اس پہ کوئی اور نجاست کا نام آ جائے, ورنہ یہ بالکل پاک, اس کو پاک ہی سمجھ لیا. یہ مسئلہ مکمل ہوا. آگ اگر بخارات ہو, دھواں اور راکھ بنائے تو پاک کر دیتی ہے چیزوں, لیکن اگر آپ پکا دے اس چیز کو, اس کی شکل اور صورت بدل دے, راکھ نہ بنے, دھواں نہ بنے, بخارات نہ بنے, تو پھر آگ سے پاک ہونے کے بعد, آگ سے جلنے کے بعد ہی وہ چیز نجیس. جیسے نجیس مٹی کو آگ میں جلا کے اینٹ بنا دے, راکھ نہیں, بخار نہیں, دھواں نہیں, یہ تین چیزیں یاد رہی, ان کے باہر ہے تو اس کو اسی طرح سے نجیس مانا جائے گا جس طرح مٹی نجیس, اینٹ نجیس, چولہے کا بستر نجیس. آگ میں اس کو جلا دے اس کو شکل بدل گئی, پھر بھی یہ نجیس مانا جائے گا. سیکری اسی وجہ سے نجیس, مٹی کا نجیس, مٹی سے بنا ہوا لوٹا جو آگ میں پکایا گیا اسی لیے نجیس. کوئلہ بھی آغاز کوئی کے نزدیک نجیس ہے, آغاز خمینی کی احتیاط بازی وہ بھی اس لیے نجیس. تو آگ کا مسئلہ یہ کہ آگ اگر راک بنائے, دھواں بنائے, بخار بنائے تو استحالہ, اور اگر خالی شکل بدل دے, رنگ بدل دے, نرمی کو سختی میں تبدیل کر دے, تو جس طرح پہلے نجیس ہے ابھی تک وہ چیز نجیس رہے گی. یہ مسئلہ آگ کا پچھلی دفعہ مثال سے آیا, اس دفعہ ایک اصول آپ کو بتایا گیا, توضیع میں اصول نہیں ہے, مگر اب یہ اصول سمجھ کے آپ توضیع پڑھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. اچھا اب یہ کہ مکمل مثال کرنے کے لیے یہ بتا دوں کہ جس طرح سے آگ کا مسئلہ کہ آگ اگر خالی شکل بدلے تو پاک نہیں ہوتی ہے وہ نجاست. اچھا ہمارے آپ کا غلط فہمی ہے, بات پرانے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سالن میں کوئی نجاست گر گئی اور ہم نے اس کو پکا دیا تو سالن پاک ہو جائے گا, وہ غلط فہمی بالکل غلط بھی نہیں. استحالے کا مسئلہ تو ہے, آگ میں پکنے کا مسئلہ تو ہے, مگر آپ نے اس کی لمیٹیشن دیکھ لی کہ حدود ہے, اس کی آگ کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ آگ کسی نجاست کو پاک نہیں کر سکتی ہے. یہ بات کیا ہوں کمل, اس کے بعد دو تین مثالیں ہو کہ استحالہ نہیں ہوا. جیسے میں نے مثال کو پچھلی دفعہ دی, گندم کو خالی پیسا, یہ استحالہ نہیں ہوا, گندم نجیس تو آٹا بھی نجیس, آٹے کو پکایا آپ کے روٹی بن گئی, آٹا نجیس تو روٹی نجیس, دودھ سے پنیر بنایا, دودھ نجیس تو پنیر نجیس, اسی طرح دہی دودھ نجیس تو دہی نجیس. اسی طریقے سے میں نے اور مثال دی کہ کتے یا سور کے جسم کو پیس کے آم مٹی پہ چھڑک دیا گیا تو وہ نجیس, استحالہ نہیں ہوا, خالی آپ نے شکل اس کی بدلی. اب ایک آخری اصول جس پر استحالہ کی بحث مکمل, کہ اگر کبھی کسی نجاست کی شکل اور صورت بدل جائے اور ہم کو شک ہو رہا ہو کہ یہ استحالہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح پیخانہ مٹی بنتا ہے یہ اس طرح سے استحالہ ہو گیا, یا جس طرح سے لکڑی کوئلہ بنتی یا گندم روٹی بنتی اس طرح سے ہے کہ شکل صورت بدلی ہے, حقیقت اب تک وہی ہے, یا بالکل حقیقت بدل گئی. جب ایسا ہو مسئلہ تو بات واضح ہے کہ احتساب کریں گے یہ چیز پہلے نجیس تھی تو ابھی نجیس رہے گی. یعنی اگر کسی کو بالکل اندازہ نہ ہو رہا ہو, شک ہے آدھا آدھا دن استحالہ ہوا یا نہیں ہوا, تو کوئی یہی مانے گا کہ استحالہ نہیں ہوا ہے, یہ چیز نجیس ہے. ہاں جو مثالیں آپ نے سن لی اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو نفس میں آ گئی یا علماء نے لکھ دی, اس سے تو استحالہ ہوگا. جیسے میں نے مثال کہ پیشاب بخارات بن کے واپس سبق رہا, اس میں شک ہو رہا ہے تو اس کو آپ پاس. لیکن یہ مثالوں سے ہٹ کر کہیں شک ہو تو اس کو نجاست سے برقرار سمجھا جائے گا. استحالہ کا مسئلہ مجھے یہ اندازہ ہوا آپ کے کہنے سے پہلے, جس میں سے خاصی چیزیں پچھلی دفعہ تھی فقط انہیں کی ایک طرح سے تکرار ہو گئی, مگر اصولوں کی مدد سے ہوئی ہے اور مزید وضاحت کے ساتھ آج یہ مسئلہ مکمل ہوا. ہمارے موجودہ مراجع کے نزدیک وہ طاہر ہونے کا ثبوت, جس طرح اگر ہم کسی کو کپڑا دیں اور کہیں سے پاک کر کے لیا, وہ آ کر کہے کہ میں نے پاک کر لیا, تو اس کے کہنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا, اس کے کہنے سے ہم اس کو پاک سمجھیں گے. لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کپڑا اب تک نجس کا نجس. تو اب جو آخری چیز ہے اس کو علماء اسی طرح سے کہتے ہیں, اس کی تفصیل آئندہ آئے گی. کہ میں نے اس لیے ایک جملہ کہہ دیا کہ کس طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ دو سال کی محنتیں آج اختتام کو پہنچی, مظاہرات کا جسر مکمل ہو گیا, اب جو آخری چیز ہے وہ جس کے ساتھ تو بیان ہوتی لیکن وہ مظاہرات میں نہیں ہے, نئی گفتگو ہے. تو انشاءاللہ نئی کلاس یا اگلی کلاس میں اس کو بیان کروں گا. آج مسئلے کو چھوڑنا حاصل ہے. اس سے پہلے کہ دوسرے موضوع پہ گفتگو شروع کی جائے, ایک مرتبہ درود بھیجتے محمد والے محمد. انکشافات سانحہ مکہ, یہ ہمارا عنوان تھا اور میں نے مکمل یہ کوشش کی ہے کہ اپنے موضوع سے ہٹے بغیر تفصیلات کو ضرور آپ کے سامنے بیان کروں, بات کو مختصر نہ کروں. البتہ ہر تقریر کے شروع میں کچھ باتوں کی تکرار کرنا پڑ جاتی ہے, وہ اس لیے کہ جب یہ ساری تقریریں ایک سلسلے کے ساتھ جمع ہو جائیں گی تو سننے والوں کو بہت تکلیف ہوگی. یہ ہر 20-25 منٹ کے بعد کچھ باتیں دہرائی جا رہی, مگر جب یہ اس وقت جس مجمع میں یہ بات بیان کی جا رہی وہاں سے ایک ہفتے کا وقفہ پڑ جاتا, ضروری ہوتا ہے کہ تو آپ ڈائجسٹوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قسط سے پہلے گزشتہ قسط کا خلاصہ لازم, ورنہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بات کو کہاں چھوڑا گیا تھا. میں اس لیے پیش بندی کر رہا ہوں احتیاطاً کہ جب ایک ساتھ مل جائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بہت سی باتوں کو بلا وجہ دہرا دیا اور ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کو 2 گھنٹے کا بنا دیا, کہ جس ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں یہ ضروری ہے. اچھا, اب شروع میں آپ کی شرعی ذمہ داری آپ کو پھر یاد دلا دوں, جو میں نے پہلے بھی حدیث کی تلاوت کی تھی, جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر کا فرمان ہے کہ کفا بالمرء اثماً یحدث بکل ما سمع, کہ ایک آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو سناتا پھر, جو بات بھی اس نے سنی دوسروں کو سنا دے یہی عمل اس کو جھوٹا بنا دیتا. اس اعتبار سے ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ایک ذمہ داری, اچھا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, وہ بھی ایک ذمہ داری ہے, جو قرآن نے بنی اسرائیل کے سورے میں بنی اسرائیل کے حالات میں سورہ بقرہ میں بیان کی, کہ بنی اسرائیل اللہ نے ان کو سب سے افضل بنایا اس کے بعد سب سے پست کر دیا. یعنی قرآن نے بھی کہا کہ تمہاری بلندی کو ارزلہ کو ہم سب سے زیادہ بستی میں چینج کر دیں, تبدیل کر دیں, تو آخر کیا ان سے غلطی ہو گئی. سورہ بقرہ کے شروع میں وہ غلطیاں ہیں بنی اسرائیل, جو سنت الہی ہے کہ جو قوم یہ غلطیاں کرے اسے آسمان پر بھی اگر پہنچا دیا گیا تو وہاں سے تحت الثری میں اس کو بھیج دیا جائے گا. ان غلطیوں میں سے ایک یہ کہ لا تلبس الحق بالباطل, حق اور باطل کو ملا کے کبھی دنیا کے سامنے پیش نہ کرو. وتکتم الحق وانتم تعلمون, اور اگر حق تمہیں معلوم ہو جائے تو اپنے مفاد کی خاطر حق سے پردہ ہٹا دو. ہاں اگر کبھی دین کا مفاد تقاضا کر رہا ہے جس کو تحجیہ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات, مگر اپنے مفاد کی خاطر حق کے اوپر پردہ نہ ڈالو. یہ وہ غلطی تھی جو بنی اسرائیل کر رہے تھے, اور آج یہی غلطی آپ دیکھیں گے جو اسلامی دنیا کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے, اپنے فائدے کی خاطر, اپنی دولت کی خاطر, اپنے ملک کو ملنے والی امداد کے خاطر جن کی آنکھوں کے سامنے بھی واقعات پیش آئے اس زبان سے اس کو بیان کرنے سے گریز کر رہے ہیں. یہ بہرحال پھر بھی بہتر ہے ان لوگوں سے جو سلف الحق بالباطل کی منزل پہ آ گئے, جو بالکل واقعی کو الٹا کر کے پیش کر رہے ہیں. سانحہ مکہ یا واقعہ مکہ ایک ایسا ہی واقعہ کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ بالکل واضح روز روشن کی طرح ظاہر اظہر من الشمس و ابین من الدہر, جو عربی کا محاورہ کہ سورج سے زیادہ چمکتا ہو زمانے سے زیادہ واضح مگر پھر بھی اس کو چھپایا گیا جھٹلایا گیا اور بدلا گیا. اس سے مجھے غرض نہیں کہ غلطی کہاں سے ہوئی تھی مگر واقعے کی جو تصویر پیش کی جا رہی وہ بالکل غلط تصویر ہے اور ہمارے لیے ایک اطمینان کا سبب بھی ہے کہ جب آج کی ترقی یافتہ اور وسائل والی دنیا اس طرح سے صریحا جھوٹ بولا جا سکتا اور ڈھیرائی کے ساتھ اس کو ثابت کیا جا سکتا تو 1400 سال پہلے تو پتا نہیں کیا واقعات پیش نہ آئے ہوں گے. کہ آج یہ واقعہ دیکھنے والوں باقاعدہ اس کو ویڈیو کلپ کی صورت میں ریکارڈ بھی کیے, کیمرا فوٹو کی صورت میں محفوظ بھی کیے, تو بیس سے عینی مشاہد بھی موجود تھی. ایک ایک سیکنڈ کی تفصیلات ہیں مگر پھر بھی واقعے کو چھپایا جا رہا, اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری تھی. اور اب جو تقریب کا حصہ آ چکا وہ ایسا کہ جہاں پر میں اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے جو باتیں ہوئی وہ ایسی تھی کہ جس میں زیادہ ضرورت نہیں تھی ریفرنسز کی یا حوالوں کی, لیکن اب جو واقعے کا حصہ کہ پہل کہاں سے ہوئی, واقعہ پڑا کیسے, واقعے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوئے, اس میں فقط میری بات نہ رہے اس لیے میں کچھ حوالے دے دیتا ہوں. ویسے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس وقت تقسیم ہو چکی, لیکن پھر بھی یہ آواز ایسی کانوں میں بھی پہنچ سکتی ہے جن کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ ثبوت نہ ہو, ان کو ایک اطمینان رہے وہ چیک کر سکتی ہوں. دنیا کے تمام غیر جانبدار پریس بہرحال واقعات کی وہی تصویر کشی کی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جو جانبدار پریس ہے جس کی تمام تر ہمدردیاں ایک فریق کے ساتھ, وہ بھی واقعے پہ اس طرح سے پردہ نہ ڈال سکا جس طرح اسلامی ممالک کے پریس نے واقعات کو چھپایا. البتہ پاکستان میں جو بہترین رپورٹ اب تک میری نگاہ سے گزری وہ کراچی سے نکلنے والے انگریزی جریدے ایران کے اکتوبر کے شمارے میں ہے. جناب تقی بندر صاحب کا پورا آنکھوں دیکھا واقعہ اگر آپ اس کو پڑھیں, اور آپ کے ہاتھوں میں تو وہ پہنچ چکی ہے تفصیل, لیکن اگر آپ اس سے پڑھیں تو وہی باتیں ہوں گی کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. البتہ میرے پاس تفصیلات کچھ زیادہ کیونکہ براہ راست ایرانی قیادت سے میرا رابطہ رہا تھا ہر سال کی طرح سے اس سال میرے سے مراد ہے پورے جتنے بھی ہمارے قافلے کے ساتھی ہیں. اس کے علاوہ غیر جانبدار پر 15 اگست 1987 میں فائنینشل ٹائمز جو دنیا کے انتہائی معتبر اخبارات میں سے ایک ہے پوری تفصیلات کے ساتھ اس نامہ نگار کے حوالے سے کہ جو یروشلم میں بیٹھا اور مقبوضہ فلسطین کے جو حاجی واپس گئے تھے ان کے جدید واقعات کی مدد سے اس واقعے کے ایک اہم پہلو پہ روشنی ڈالی, اور وہ بھی جدید گواہی ہے. البتہ یہ جتنے بھی میں ریفرنسز دے رہا ہوں وہ فقط ایک ایک حصے کو بیان کر رہے ہیں, ان سب کو ملائیے تو وہ مجموعی تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ جس تک بیان پچھلی دفعہ شروع ہو گیا ہے آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. یہ 15 اگست کا فائنینشل ٹائمز 24 اگست 1987 سنگاپور سے نکلنے والے انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیو جو نیو یارک سے بھی نکلتا ہے واشنگٹن سے بھی مکمل طور پر جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بھی انہیں واقعات کی تائید کرے گی. 29 اگست کے ٹورنٹو اسٹار میں جس انداز سے واپس آنے والے غیر شیعہ حاجیوں کے تاثرات نقل کیے, خصوصاً محترم ظفر بندر صاحب کا انٹرویو اس کے ذریعے تفصیلات موجود. اس کے علاوہ یو ایس ٹوڈے اس کا ماہ اگست کا دوسرا شمارہ دوسرے ہفتے کا شمارہ اس میں اگر کہ جانبدار رپورٹ آئی لیکن وہ جانبدار رپورٹ ان کے خیال یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاست اور مذہب کا تعلق نہیں ہے اس لیے غلطی کی ایرانیوں کی ہے, لیکن اس کے بعد یہ واقعہ نقل کیا ہے جس میں فائرنگ تک کو لکھا ہے وہ بھی اصل واقعے کے بارے میں بتاتا ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی. آپ ان کا یہ نظریہ کہ کہیں بھی مذہبی مقامات پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے کہ جس سے ہماری بحث کا تعلق ہے. یہ تو حوالے وہ ہیں جو آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ افریقی ممالک کے اکثر اخبارات نے اس کا تذکرہ کیا, لیکن کیوں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو دشمن بن کے واقعہ سنے, افریقی اور ایشین اخبارات کی بھی اہمیت نہیں, وہ تو کہے گا کہ ان کو کیا پتا, یہ تو سنی سنائی خبریں لکھتے ہیں, اس لیے میں حوالے نہیں دے رہا ہوں. خیر اپنے واقعے پہ آتا ہوں, انشاءاللہ موقع ملا تو مزید حوالے آئندہ تقاریب میں آ جائیں گے, لیکن جو اب تک آپ نے حوالے سنے یہ بھی صحیح واقعے آپ کے سامنے پیش کر سکتے. یہ جلوس جو مشرقین سے فراز کا جلوس ہے, انتہائی پرامن اور پرسکون طریقے سے جنت المالا کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا, لیکن 1.5 لاکھ کا جو اصل تعداد ہے, یا چلے 1 لاکھ کا جو تعداد سب نے مانی, کم سے کم تعداد 1 لاکھ کا جلوس, بہرحال 1 میل یا آدھے میل کی جگہ تو گھیرتا ہوں. اس وقت جلوس کا اگلا سرا جنت المالا پہ تھا, اس وقت جلوس کا پچھلا سرا وہاں سے تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا جہاں سے جلوس کو حرکت کرنا تھا. اس جلوس کے تمام راستے وہ سارے انتظامات تھے جو ہر سال ہوا کرتے تھے, اس لیے جلوس میں شامل کسی بھی حاجی یا کسی بھی منتظم کے لیے کوئی چونکا دینے والی چیز نہیں تھی, کچھ مزید احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی. جلوس چلتے چلتے جنت المالا کے قبرستان میں پہنچ چکا ہے. اس دوران 3 ایسے واقعات پیش آئے جس سے جلوس کے شرکا کا جوش بہت زیادہ بڑھ گیا. ویسے تو انقلاب کے بعد پوری ایرانی قوم بالعموم اور غیر ایرانی وہ مسلمان جو کئی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بالخصوص انتہائی جوش کے عالم میں ہیں. مگر مکے کی سرزمین ہو, حج کا زمانہ قریب ہو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ملا ہوا ہو اور مسلسل وہ واقعات پیش آ رہے ہوں سرزمین حرمین کے باہر, کہ جس سے یہ اندازہ ہو رہا کہ یہ دشمنان اسلام ہم سے کتنے خوفزدہ ہو گئے, تو یقیناً جوش و خروش بڑھ جاتا. دوران جلوس غالباً پہلی مرتبہ, لیکن یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, دو مقامات پر امریکہ کا جھنڈا نظر عاجز کیا گیا. امریکہ کا جھنڈا جلایا جانا یہ ایک جلوس کے شروع کا تھی, اتنا بڑا مورال بوسٹنگ کہیے یا جوش کو بڑھا دینے والا عمل کہیے, جلوس کے نعروں کی شدت میں اور اضافہ ہو گئے, فلک کے خلاف نعرے چلنے لگے. اور غالباً 6:45 کے قریب جب بی بی سی کے حوالے سے وہ خبر آئی کہ امریکی افواج کا ایک ہیلی کاپٹر خلیج میں گر کے تباہ ہو گیا, اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو یہ کہہ کر کہ ٹیکنیکل فالٹ یا کوئی تکنیکی خرابی تھی اس واقعے کو نظر انداز کیا جاتا, مگر ایران کے قوم کیوں گزشتہ 8-9 سال ایسے کئی واقعات کا مشاہدہ کر چکی جس سے ان کے یقین میں اضافہ ہوتا جا رہا کہ یہ خدائی مدد ہوتی ہے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتا. اس اعتبار سے جب جلوس کے دوران یہ خبر پہنچی ایک مرتبہ اور جوش ایمانی میں اضافہ ہو گیا. یہ کیفیت تو وہ ہوتی کہ ہم اپنے دشمن کا کوئی نقصان سنیں تو حسد یا جلن یا پینے کی وجہ سے خوشی, اور ایک یہ کہ جب کوئی ایسا نقصان سنا جائے تو خدائی مدد پہ انسان کا بھروسہ اور زیادہ بڑھ جائے. ان دونوں میں فرق ہوتا, ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں پینا جھلکتا, اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایمان کا مزہ آتا. چنانچہ 6:45 کے قریب جب یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کی تائید اور نصرت سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جلوس کے شرکا کا جوش اور زیادہ بڑھ چکا تھا. اچھا پورے جلوس کے دوران تمام تر نعرے ایرانی قیادت کے منتخب کیے ہوئے تھے, اور نعرے لگانے والے بھی وہ تھے کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی. وہ جلوس کے بالکل درمیان میں چل رہے تھے, اس طرح کہ ان کے دائیں ہاتھ پر مردوں کا حصہ ہو اور بائیں ہاتھ پر خواتین کا سیکشن, جلوس کا وہ حصہ ہو جو خواتین کو مشتمل. جنت المالا کے قبرستان کے بالکل قریب, بالکل جس قبرستان سے کچھ پہلے دوسرا امریکی جھنڈا نظر عاجز کیا گیا, جوش بڑھ چکا تھا اور عین اسی وقت لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جس کا انتظام تھا یہ اعلان بھی ہوا کہ ایک امریکی ہیلی کاپٹر گر گیا. تو یہ دو خبریں, یہ دو واقعات جو ساتھ ساتھ پیش آئے, اس سے جلوس کے جوش میں مزید اضافہ ہو گیا. اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں یہ بزرگ ہیں یا معذور ہیں یا خواتین, جب ان کا جوش اتنا زیادہ تو جلوس کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں نوجوان زیادہ ان کے جوش و خروش کا اندازہ تو بخوبی کیا جا سکتا، لیکن یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پہ سعودی حکومت امریکی سی آئی اے کے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس مقام پر ایک مرتبہ اس جلوس کو ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ ہمیں ایک جواز مل جائے اس سرزمین میں مداخلت کا، اور ایک ایرانیوں کو ایک سبق مل جائے۔ یہ ان کا خیال تھا، اس کی تفصیل کے بعد میں آئے گی کہ سبق کس کو ملا۔ جب جلوس یہاں پہنچا تو پہلے سے منصوبے کے مطابق وہ حملہ شروع ہو گیا، جس کی تفصیل آپ نے پچھلی دفعہ سنی ہے، وقت اس کو اس لیے دہرانا پڑے گا کہ باقی گفتگو اسی سے آگے نکلتی۔ نقشہ جنت المعلا کا نقشہ پھر ذہن میں رکھیے کہ جنت المعلا کا قبرستان خود تقریباً آدھا میل یا ایک چوتھائی میل لمبا، خود اس کی لمبائی ایک چوتھائی میل، جنازے جہاں سے یہ شروع ہوگا وہاں سے ایک چوتھائی میل کے بعد جہاں پہ یہ قبرستان ختم ہوگا مسجد جن کے نام سے ایک مسجد ہے، اس کی تفصیل میں سیرت رسول میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو مسجد جن کیوں کہا جاتا، اور مسجد جن سے تقریباً ایک فرلنگ آگے وہ مقام ہے کہ جہاں پہ صفے بنا کر ایرانیوں کو بیٹھنا شروع کرنا تھا تاکہ اذان ہونے تک سارا جلوس نماز کی حالت میں آ جائے۔ مسجد جن سے کچھ پہلے سعودی پولیس مکمل تیاری کی حالت میں کھڑی تھی، گاڑیوں کے ذریعے راستہ بند کیا جا چکا تھا، ان گاڑیوں کے آگے وہ پولیس موجود تھی کہ جو سعودی تھی یا نہیں تھی اس میں بھی ایک اختلاف ہے۔ اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ مکے کے اس آپریشن یا مکے کے اس واقعے میں نمایاں حصہ کس نے لیا، کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا تھا، ایسے کچھ ثبوت بھی ہیں کہ سعودی پولیس نے انکار کر دیا۔ بہرحال میں اس کو ابھی سعودی کہتا ہوں، بعد میں حوالوں کے ساتھ اس پر بات ہوگی۔ تو دو یقین بتائیں بنا کے وہ لوگ کھڑے، اور یہ جو پولیس تھی یہ اب تک تمام راستے میں جو پولیس یا فوج یا سیکورٹی گارڈ تھے ان سے الگ تھی، تمام راستے میں جو سیکورٹی گارڈ تھے ان کو اسلحے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ ان کے اسلحے ظاہر نہیں تھے، لیکن یہ جو تین یا چار دستے پڑے ان کے اسلحے بالکل ظاہر تھے، مسئلہ نمائش کی جا رہی تھی، مگر اٹیک یا حملہ ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ جنت المعلا کے قبرستان کے بائیں طرف عمارتوں کا ایک سلسلہ چلا گیا، اور ان عمارتوں کے نیچے دیوار بنائی گئی، کیونکہ جنت المعلا کا علاقہ پہاڑیوں کے درمیان، وہ پورا محلہ پہاڑیوں پر آباد ہے، تو وہ جو محلہ پہاڑیوں پہ آباد ہے جس پہاڑی پر آباد ہے اس پہاڑی کو چھپانے کے لیے اس کے آگے ایک دیوار بنائی گئی جو خود ایک دو منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ محلہ شروع ہوتا ہے، دو منزلہ دیوار کے برابر پہاڑی ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر مکانات بنائے گئے، اور انہی مکانات سے ملا ہوا وہ پارکنگ کا علاقہ ہے جس کی تفصیل آپ سن چکے۔ اور ایک طرف جنت المعلا کے قبرستان کی دیوار ہے، دوسری طرف یہ دیوار ہے، سامنے وہ راستہ ہے کہ جس کو بند بھی کیا گیا ہے، اور جس میں تھوڑا ہی آگے چل کر وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں ایرانی قیادت کا وعدہ تھا کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں، اور پیچھے پورا جلوس آ رہا۔ اچھا، اب یہ جو دو دیواریں ایک جنت المعلا کی اور ایک سامنے والی دیوار، ان دو دیواروں کو ملانے کے لیے ان پر ایک پل بنایا گیا ہے، جس طرح آپ کراچی میں بھی دیکھنے کے عادی، البتہ کراچی کے پل فقط ان کے لیے ہیں جو سڑک کو عبور کرتے ہیں، جنت المعلا کے پل ان کے لیے ہیں کہ سڑک والوں کے لیے بھی ہیں اور گاڑیوں کے لیے بھی۔ جیسے ہی ضرور ان تین مقامات کے درمیان پہنچا کہ سر پہ وہ پل آ گیا ہے، الٹے ہاتھ پر ایک دیوار آئی ہے، اور دیوار کے فوراً ساتھ پانچ منزلہ پارکنگ، اور سیدھے ہاتھ پر جنت المعلا کا قبرستان۔ جنت المعلا کا قبرستان جو وہ اس کی آدھی دیوار تو سڑک کے ساتھ تھا، اور آدھی دیوار جہاں سے پل بنایا گیا وہ دیوار اس کے بعد تقریباً 45 درجے کے زاویے پہ مڑ کے سڑک سے دور ہو جاتی ہے، چنانچہ سڑک اور اس جیڑی دیوار کے درمیان جو علاقہ اس میں بھی سارے مکانات ہیں جس میں حاجی رہتے ہیں، اور انہیں سے ملی ہوئی مسجدیں تھیں۔ مسجدیں جس پر پہلا ایرانی حاجی مکے میں قدم رکھے تو ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن اسٹوڈیو قائم کر دیا جاتا، کیونکہ وہاں سے ایرانی حاجیوں کا علاقہ شروع ہوتا، یہ پورے زمان حج میں پرماننٹ کام کرنے والا ٹیلی ویژن اسٹوڈیو۔ اب جہاں سے جلوس شروع ہوا عین اس مقام پر دو ہیلی کاپٹر، ایک سعودی پولیس کا اور ایک سعودی فوج کا، اور جنت اور مسجد جن یہاں پہ یہ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو، ہیلی کاپٹر کے اندر بھی کیمرہ مین بیٹھے ہیں اور اسٹوڈیو میں بھی کیمرہ مین بیٹھے ہیں۔ کہ پورے راستے کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے پورے گروپ. اس کے علاوہ ساتھ کی جو پڑھتے ہیں کم سے کم دو مقامات پر ایسے شواہد ایسے ثبوت ملے کہ وہاں بھی سعودی انٹیلیجنس ویڈیو کیمروں کی مدد سے پورے گروپ کی تفصیلات کو نقل کر رہی ہے. اس کے علاوہ کیمرہ فوٹو یا ڈیجیٹل فوٹوگرافر بے امتحاد ایرانی حضرات کے ساتھ جو کیمرہ مین ان میں وہ کیمرہ مین کے جو پچھلے حصے میں تھا اور جس کی بنائی ہوئی ویڈیو فلم اس وقت دنیا میں موجود وہ فقط پیچھے کے واقعات کو ریکارڈ کر رہا تھا. آگے جو کیمرہ مین تھا اس کو اس کے بارے میں اطلاع تو یہی اس واقعے کے دوران اس کے کیمرے کو چھین کے اسی پتھر میں توڑ دیا گیا اور اسے بھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا. لیکن اس کی شہادت سے پہلے جو اس نے ریکارڈنگ کی وہ ریکارڈنگ کتنی ہو سکی تھی یہ مسئلہ ایک مشکوک مسئلہ. اگر فلم آتی تو اندازہ ہوتا کیونکہ اس کے کیمرے کے رخ پر سامنے کی عمارتوں انٹیلیجنس کا ایک آدمی ایک بہت بڑا آئینہ لے کر مسلسل اس طرح سے اس کو چمکا رہا تھا کہ اس کی شوائیں کس فلم کھینچنے والے کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں خلل ڈال رہی تھی. اب معلوم نہیں کہ اگر یہ فلم بچتی تب بھی یہ پورے منظر کو پیش کر سکی تھی یا نہیں. ادھر جلوس ان تین رکاوٹوں کے درمیان پہنچا اور ادھر وہ حملہ ہو گیا کہ جس کا تذکرہ آپ نے سنا کہ ایک طرف عمارتوں کے سے پتھر پھینکے جانے لگے, گرم پانی پھینکا جانے لگا, لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینکے جانے لگے اور اس پل کے اوپر سے باقاعدہ شہیر پھینکا گیا اس جلوس کے اوپر. اچھا جلوس ابھی پل کے بالکل نیچے اور پل کے آگے تقریباً ایک پردان تک کا علاقہ کو جو خالی ہے جس کے بعد یہ سعودی پولیس کھڑی ہوئی. سب جیسے ہی ہنگامہ شروع اس کے اندر حصہ لینے والے سب سادے لباس میں تھے. ان میں سے کوئی نہ پولیس کی وردی میں ہے نہ فوج کی وردی میں, مگر اکثریت سعودی لباس جو ہوتا ہے اس لباس میں ملبوس ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ حملہ اسٹارٹ کرنے والوں عراقی کو صاف پہچانے جا رہے کیونکہ عراقیوں کا لباس اور فیس کٹ سعودیوں سے خاصا مختلف ہے اور وہ صاف پہچان میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مصر اور اردو حاجی نہیں, اس لیے کہ مصر کے حاجی اس ساتھ سب سے زیادہ حمایت کر رہے تھے ایران کے ساتھ, لیکن مصر اور اردو کے قومیت رکھنے والے کچھ افراد بھی یہاں پائے گئے. اور تعجب کی بات تو یہ کہ پاکستانی شلوار اور کرتے میں ملبوس کچھ ایسے لوگ بھی یہاں پائے گئے کہ جن کا تعلق ہمارے ملک کے صوبہ سرحد سے محسوس ہو رہا تھا. اور بات کی اطلاع یہی کہ مکہ یونیورسٹی مکہ میں ایک یونیورسٹی اس میں پڑھنے والے تقریباً 3,000-3,500 پاکستانی طالب علم جن کی اکثریت صوبہ سرحد سے تعلق رکھتی ان سب کی ڈیوٹی اس دن یہاں پہ لگائی گئی. مختلف قومیتوں کے افراد کو استعمال کیا گیا تھا. اب یہ دو اطلاعات ہیں, فوج کے اندر بھی سعودی فوج نہیں تھی کیونکہ وہ ایک رات پہلے بغاوت کر چکی تھی کس مسئلے اور حملہ آغاز کرنے والوں میں مختلف قومیتوں کے افراد کو استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے بعد بڑی سرخیاں لگائی گئی پاکستان کی ایرانی اور غیر ایرانی حاجیوں کا تصادم ہو گیا جبکہ وہ غیر ایرانی حاجی نہیں تھے. کم از کم پاکستان کے جو لوگ تھے وہ سب پہچانے جا رہے تھے کہ یہ کسی دارالعلوم یا کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. اور اس پورے واقعے ان کا وہی حصہ تھا جس طرح ہم کراچی کے جلوسوں میں مشاہدہ کیا کرتے کہ عمارت کی چھتوں پر اور عمارت کی کھڑکیوں میں پڑے ہو کے پتھراؤ کرنا, لکڑیاں پھینکنا, شہدیے گرانا. اب جس وقت یہ حملہ شروع ہوا تو سب سے اگلی صف میں جو معذور وہ بیچارے کہاں جائیں, وہ تو چل ہی نہیں سکتے. بوڑھی خواتین کے جن کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آئے, دائیں طرف جانے کا موقع ہی نہیں ہے اس لیے کہ ادھر یا جنت المالا کی دیوار ہے یا مکانات, بائیں طرف تو مسلسل ایک دیوار چلی گئی, سامنے ہی آگے بڑھ سکتے. چنانچہ یہ جلوس آگے بڑھا اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, اس کی وجہ سے یہ ہوتا گیا کہ جو لوگ زخمی ان کو تیزی سے آگے لے جایا گیا تاکہ وہ پل کے نیچے سے ہم نکل آئے, اور پیچھے جو پہلی صف کے بعد جو دوسری صف ان پر چونکہ اپنے سے پیچھے والے حاجیوں کا دباؤ تھا اس اعتبار سے وہ بھی خود بخود آگے آ گئے. اب وہ اس پل پر حملہ آور لوگوں کا نشانہ بنتے رہے. ایک صف آگے بڑھتی ہے پچھلی صف پہ حملہ ہوتا, مگر آگے والی صف اس وقت پولیس اور فوج کے پاس پہنچی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ تحمل اور تدبر کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوں کہ اگر ہم اپنا بچاؤ بھی کریں گے تو نام آئے گا کہ انہوں نے حملہ کیا. پہلی درخواست انہیں سے کی گئی جبکہ درخواست کا محل نہیں تھا, مگر پہلی درخواست انہیں سے کی گئی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. باقی تو ہر جگہ ہر مذاکرات کے وقت یہی کہا جاتا تھا کہ مطلب آپ حرم تک نہ جائیں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کا تحفظ تو کر سکیں. مجھے بار بار یہ تحفظ کر سکے تحفظ کر سکے کا نعرہ سعودی انٹیلیجنس اور سعودی پولیس لگاتی اس کے ریفرنس سے بات کی گئی کہ یہ حملہ ہو رہا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جواب دیں, آپ ان حملہ آور لوگوں کو ہٹا دیں. اور جو بہت آسان بھی ہے کیونکہ حملہ آور لوگ ان پر ہیں, پل خالی کرا دیا جائے تو معاملہ ختم ہوگا. کیا اس پارکنگ کے اندر ہے یا دائیں بائیں کے کچھ مکانات میں؟ البتہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دائیں بائیں کے مکانات 70% مکانات ایسے جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے جس کا خود سعودی حکومت سے اختلاف تھا, باقی 30% مکانات کو استعمال کیا جا رہا تھا. لیکن پولیس نے کسی قسم کا بھی ایکشن لینے سے انکار کیا. اسلحہ ان کے پاس ہے مگر انکار کر دیا کہ نہیں سب ہاتھیوں کے معاملے میں نہیں بول سکتے. اب ایرانی اس وقت ایک طرح سے بے دست و پا, بعد میں بڑی خبریں یہاں پھیلائی ہیں, بہت زیادہ مشہور کیا گیا کہ اتنا اسلحہ تھا اور اتنا بارود تھا اور یہ تھا اور وہ. لیکن آپ اندازہ کریں کہ حج کے واقعے کے فوراً بعد جب سعودی حکومت فلم بس جو پہلی فلم تھی وہ ریلیز کرنا, اخبارات میں فوٹو دینا, ٹیلی ویژن پر ایرانیوں کا اسلحہ دکھانا, بہت انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے لیکن بڑی مشکل سے انہیں کچھ چھوڑے مل سکے ایرانی حاجیوں کی رہائش گاہ. وہ بھی اس گروپ میں نہیں, ایرانی حاجیوں کی رہائش گاہ جسے 10 یا 11 اگست کے عرب نیوز میں بہت ہی آدھے صفحے کی تصویر کے ساتھ چھاپا تھا اور پاکستان کے جنگ اخبار نے بھی اس کو چھوٹا کر کے چھاپا تھا. مگر دیکھیے اسی سے اندازہ ہو رہا کہ دنیا کو کیسا بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی. آپ کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجیے کہ جو حج پہ گیا, یہ چھرے تو اور کے پانے کے چھرے سے بڑے ہوتے ہیں صفائی کے چھرے کی بانے. یہ کیا وہاں کوئی نئی چیز ہے فقط ایرانی لے کے آئے تھے یا وہاں ایک عام چیز؟ آپ کو ہر حاجی جواب دے گا کہ قافلوں میں جس طرح ہر حاجی احرام پہنتا اس طرح کچھ لوگ ضرور یہ چھرے خریدتے ہیں. مینا کے میدان میں قربانی کرتے وقت اکثر حاجی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں کے پسائیوں سے جانور دبا نہ کروائیں, خود ہمارے پاس چھڑا ہو تو ہم دبا کریں. پھر یہ مسئلہ میں ضمن بتا دوں کیونکہ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ یہ کہ حج کی قربانی فقط شیعہ سے ہو سکتی ہے, غیر شیعہ سے نہیں ہو سکتی. اس لیے ایرانیوں کے لیے تو اور مسئلہ تھا کہ اپنے جانور کو دبا کرنا. اور یہ حج سے 2 دن پہلے کی بات, یہ جس دن کا واقعہ ہے جمعہ کا دن, ہفتے سے ساری مارکیٹیں بند ہو جائیں. چنانچہ ایرانیوں نے قربان گاہ میں استعمال کرنے کے لیے جو چھری خریدے وہ پتائیوں کی چھڑوں سے بھی بڑے, صرف یہی اسلحہ نکل کر رہا. لیکن یہ بھی شروع سے نہیں تھا, اسی لیے جس وقت اتنا زبردست حملہ ہوا تو ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کسی کو خوبار بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا جائے. تو محاورہ تو یہ ہے کہ چھوٹی بھی دب کے کاٹ لیتی, مگر ایرانیوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور پہلے جا کے ان سے درخواست کی مگر پولیس نے کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے انکار کر دیا. آپ جانے یہ جانے اب ایرانیوں کے لیے بڑا مسئلہ کہ وہ کدھر جائیں. آگے پولیس راستہ بند کی ہے, دائیں بائیں عمارتیں ہیں اور پیچھے وہ جلوس جو حیران و پریشان, اس لیے کہ 1 لاکھ کا مجمع آخر تک تو اطلاع بھی نہ پہنچ سکی کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. اب پیچھے بس کیا آپ کو کراچی کی کسی ہجوم امام بارگاہ میں بھی یہ منظر نظر آئے گا سبھی سوال کہ پیچھے سے جلوس آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کی قیادت ان کو بتا چکی تھی کہ 7:45 تک مسجد جن کے سامنے پہنچ جانا ہے. ایسی غلطی ہم کو نہیں کرنا, یہ شرعی غلطی بھی ہے کہ آزاد ہو رہی اور ہم اپنے نعروں میں مشغول. تو وہ وقت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ جو آگے والے یہ جان بچانے کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی جان بچانا, ان معذور لوگوں کی جان بچانا یہ پیچھے جانا چاہتے ہیں. جلوس آپس دو حصے جلوس کے مل گئے, مگر پھر بھی ایرانی کیونکہ ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے یعنی تھوڑا اندازہ ہوتا, اس لیے کوشش کی گئی کہ دائیں اور بائیں جو دیوار ہے اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کچھ گلیاں خصوصاً بائیں ہاتھ جہاں میں نے بتایا کہ کچھ مکانات بھی بنے ان میں داخل ہوا جا, مگر جب وہاں پہ پہنچے تو ایک عجیب منظر تھا کہ وہ مکانات بھی جس میں وہ حاجی رہتے تھے کہ جو سعودی حکومت سے اتنا شدید اختلاف کرتے تھے کہ حکومت کو پہلے سے معلوم تھا, ہر مکان کا دروازہ خود مکان والوں کے ہاتھ سے باہر, مکان میں جو لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے قبروں میں رہنے کا حکم, اور ہر مکان کے دروازے پر 15-20 گنڈوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں جو سعودی لباس پہنے ہوئے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں, اور ہر آنے والے کو, کیونکہ یہ تو معلوم کہ یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں, ایک گلی میں ایک وقت میں 5 آدمی آئیں گے, 10 آئیں گے, 15 آئیں گے, چنانچہ ہر گلی کو اس طرح سے بند کیا گیا کہ سعودی پولیس نے آگے سے راستہ بند کیا, جو پل ہے وہ سعودی پولیس نے اس پہ کنٹرول کر لیا, بچے کو ہٹایا نہیں, مگر پل کو اس طرح سے بند کر دیا کہ نیچے سے کوئی اوپر نہ جا سکے, اوپر سے کوئی نیچے نہ آ سکے. یعنی اگر ایرانی نوجوان کوشش کر کے اس پل کو خالی کرانا چاہیں تاکہ کم سے کم آسمان سے آنے والی اس آفت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں, تو یہ بھی ممکن نہ ہو, اس راستے کو بھی بند کر دیا, دو طرف سے راستہ بند ہو گیا, سامنے سے اور دائیں طرف پل سے جانے والا. چھوٹی چھوٹی گلیاں ایسی کہ جن گلیوں ایک وقت میں 5 سے زیادہ آدمی جا بھی نہیں سکتے, 50-60 کا مجمع بھی آ گیا تو ہر عمارت کے دروازے پر 20-25 گنڈوں کی ٹولیاں ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں لے کے بیٹھی, اور ہر آنے والے پہ حملہ کیا جا رہا, فقط حملہ ہی نہیں مگر کہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں کہ جو میرے الفاظ ہیں انہیں تک آپ سمجھیے, اس کے آگے نہیں, لیکن لوگ تو کچھ اپنے ذہن میں تصور بن چکے ہیں, لیکن بات اتنی ہوئی پھر بھی ایک قسم کی توہین جسے کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حملہ کیا جا رہا بلکہ حملہ کرنے میں یہ دیکھا جا رہا کہ عورت اور مرد, عورت اگر آتی تو جان بوجھ کر اس کی چادر کو کھینچا جاتا, سر پر سے مکھنے کو اتارا جاتا. اور یہ آپ کے علم میں کہ ایران میں اس وقت حجاب کا وہی مسئلہ کہ جو ہم کربلا کے اسیروں کا سنتے رہتے, یعنی انہی کی سنت سے عمل ہو رہا, اگر یہ دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہی وجہ کہ کاروان سلمان کے وہ لوگ جو 300 پورے واقعے میں شامل, ان میں سے ایک مومن خود گواہی دیتے کہ جس وقت میں بھی اس ہجوم کے نیچے دب کے زمین پہ گرا اور چاروں طرف سے گرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی, عین اس وقت